شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته هي التصديق به، وكمال التصديق به وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. امیر المومنین کا یہ نورانی کلام، جس میں پروردگار کی معرفت تو پروردگار کی معرفت کے جو نتائج ہیں، یہ معرفت کا ایک نتیجہ توحید ہے، توحید پروردگار. یعنی انسان اگر معرفت کے صحیح مراحل کو طے کر رہا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت تک پہنچے گا. وہ وحدانیت کی جو اس کی زندگی کو ایک توحیدی زندگی میں تبدیل کر سکے، ایک توحیدی عملی توحید انسان کی زندگی میں جس کی بنیاد پر نظر آئے. ابھی تک توحید کے بعض مراحل کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب انسان اس راست تک پہنچ جائے کہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ وہ پروردگار کے لیے انجام دینے لگے، اور وہی عمل کی جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کیوں اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہی خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے. خلق کے جتنے مراحل ہیں، جتنے واسطے ہیں، وہ سب پروردگار کی طرف سے ہیں. اصل خالق ذات پروردگار ہے، اور پروردگار خلقت کے لیے ممکن ہے کہ وسیلوں کو قرار دے. جیسے ایک بچہ ماں باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آتا ہے، خالق پروردگار ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا ایک بچے کے وجود میں آنے کا. خالق پروردگار ہے لیکن اللہ نے وسیلہ قرار دیا اور بہت ساری دیگر چیزوں کا، غذاؤں کا، دیگر مسائل کا، کہ اس کے ذریعے سے ایک وجود اپنے تمام مراحل کو طے کر کے مرض وجود میں اور مرض ہستی میں آئے. خالقیت میں توحید کی صرف اور صرف پروردگار ہی خالق ہے. یہ مرحلہ اتنا سخت مرحلہ نہیں تھا. آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس مرحلے میں مومن کے ساتھ ساتھ غیر مومن، مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلمان بھی اس مرحلے میں سب اللہ کو ہی خالق جانتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ بعض غلط تلقینات کی وجہ سے اور بعض رکاوٹوں کی بنیاد پر، بعض فریبکاریوں کی بنیاد پر انسان اپنے خالق سے دور ہے، لیکن جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، جب وہ مشکل میں پھنستا ہے، یا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کون ہے کہ جو خالق ہے زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، اور اس کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے، اس کا خالق کون ہے؟ تو ہر ایک کہتا ہے لیقولن اللہ، سب کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے. لیکن اس کے بعد والے جو مراحل ہیں وہ انسان کے لیے وہاں پر توحید میں مشکل ہوتی ہے. یعنی اصلی مشکل جو ہے انسان کی توحید میں ہے، وہ خالق کے مرحلے سے، خالقیت کے مرحلے سے بعد میں ہے. بعض نادانی کی بنیاد میں ممکن ہے خلق کے مرحلے میں بھی اللہ کو شریک قرار دینے لگے ہوں، خالق کا لفظ استعمال کرتے ہوں غیر خدا کے لیے. ایک نقطہ جو ہمیشہ ذہن میں انسان کے رہے کہ وہ صفات اور وہ کلمات کی جو پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کلمات کو ہم غیر کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی انسان بچے، اپنے آپ کو بچائے وہ ادائیں، وہ کلمات، جیسے سجدہ، سجدہ خاص انداز سے سجدہ جو ہے وہ پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے. کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں، اور پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ قبلہ رخ ہو سجدہ کرنے کے لیے. واجب نمازوں میں ضروری ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے، واجب نمازوں کے لیے. غیر واجب نمازوں میں بھی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ فعینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر پروردگار ہے، وجہ پروردگار ہے. کعبہ ایک علامت بنایا گیا ہے، کعبہ ایک توحید کی علامت ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ قبلہ ہے. اس لیے واجب نمازوں کے لیے لازمی طور پر ہے کہ اگر واجب نمازوں میں انحراف سجدے سے ہوا، قبلے سے اگر ہوا، تو یہ نماز ہی باطل ہے. اگر وہ انحراف زیادہ انحراف ہو، اگر تھوڑا بہت انحراف ہو تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر انحراف زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے. اور اگر انسان جان بوجھ کر کرتا ہے تو اصل نماز کی، مگر تھوڑا بہت انحراف جان بوجھ کر کرتا ہے تو بھی نماز میں مشکل ہو جائے گی. لیکن مستحب نمازوں کے لیے انسان چاہے تو چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، کام کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ پورا رخ ہمیشہ سجدے کی طرف ہو، وہ کعبے کی طرف ہو. جیسے بہت ساری نمازیں ہیں مستحب، نافلے کی نمازیں ہیں، نماز شب ہے، اس میں بہت سارے امکانات ہیں. وضو ہونا شرط ہے، وضو لازم ہے، لیکن وضو کے بعد انسان چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے. اور شرط نہیں ہے کہ وہاں پر حتماً قبلہ کی طرف رخ ہو. کوشش کرے کہ نیت کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو، اچھا ہے، لیکن وہ بھی لازم طور پر نہیں، واجب طور پر نہیں ہے. یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، البتہ آسانیوں کے لیے ہے، لیکن کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ پروردگار کسی خاص سمت میں نہیں ہے، اس کی کوئی خاص سمت معین نہیں ہے. یہ ایک وحدت کے لیے، ایک تمام عالم اسلام میں ایک وحدت ایجاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایک طریقے سے انجام دیے جائیں، ایک خاص انداز سے اعمال کو انجام دیا جائے. کبھی کبھی کوئی سوال کرتا ہے کہ اگر یہ نماز جو ہے ہم اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی. مثلاً آپ جو ہے نماز واجب پڑھتے گجراتی زبان میں ترجمے کے ساتھ، تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی کیونکہ ہماری زبان میں نماز پڑھی جا رہی. خوب، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر اپنی زبان میں نماز پڑھے تو اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، لیکن ایک چند کلمات کے معنی کو سمجھنا اتنا کوئی مشکل امر نہیں ہے. لیکن ایک زبان میں پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہو، اس کا ایک اہم راز ہے، وہ بھی جاننا اور سمجھنا، وہ بھی ایک اہم چیز ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ نہیں، تمام دنیا کے انسان پروردگار کی ایک طرح سے عبادت کر رہے ہوں، ایک انداز سے عبادت کر رہے ہوں، ایک کعبے کی طرف عبادت کر رہا ہوں، ایک قبلہ ہو، تاکہ عالم اسلام میں ایک طرح کی وحدت ہو. حج کے بہت سارے امور آگے اس طرح سے انجام دیے جائیں, ایک ساتھ انجام دیے جائیں, یہ اسلام کا ایک بڑا راز ہے. اسلام نے بہت سارے امور کو اس طرح قرار دیا تاکہ انسان ایک طرح ایک دکھے, ایک جیسا دکھے, ایک انداز کے اعمال دکھیں. لیکن پروردگار کی ذات کسی سمت میں محدود نہیں ہے, کسی خاص سمت کے لیے پروردگار کی ذات نہیں. لہذا وہ لوگ جو پروردگار کی خالقیت میں کبھی کبھی غلط تبلیغات کے نتیجے میں کبھی کبھی غیر خدا کو شریک قرار دینا چاہتے ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہے, اور وہ کسی جہالت کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان سے بھی جب جا کر کسی خاص مشکل وقت میں پوچھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں خالق ہمارا اللہ. لیکن مشکل جہاں پر انسان کو پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بعد کے مرحلے میں, وہ مرحلے ہیں اللہ کی مالکیت, مالک ہونا پروردگار. کل آپ کے سامنے اشارہ کیا اور عرض بھی نہیں کرنا ہے ابھی, چونکہ پچھلے سال عرض کیا جا چکا ہے, اللہ کی بندگی, عبودیت, عبودیت میں توحید, یہ بھی پچھلے سال کی گفتگو میں آ چکا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, بندگی فقط تیرے لیے ہے, بندگی اللہ کے لیے زیب دیتی ہے, بندگی غیر خدا کے لیے ہے ہی نہیں. یہ انسان دھوکہ کھائے ہوئے ہے کسی ذریعے سے جو غیر خدا کی بندگی کرنے کے لیے کہیں پر جا رہا ہوتا ہے. بندگی صرف اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نصرت بھی, مدد کرنے والا بھی تو ہی فقط ہے. یہ سب توحید کے راز ہیں. انسان کو زندگی میں جہاں بھی مشکل پیش آئے, نصرت کس کی طرف سے ہے؟ پروردگار کی. ہاں, نصرت کا وسیلہ اللہ قرار دے سکتا ہے. اللہ نے بہت سارے وسیلے مدد کے قرار دیے ہیں. اللہ کے طرف سے, اللہ کے وسیلوں کے ذریعے سے انسان کی مدد ہوتی ہے. لیکن جب بھی کوئی مدد کرنے والا آئے تو اس کی مدد لیتے وقت انسان متوجہ ہو کہ یہ نصرت اصل میں پروردگار کی طرف سے ہے. مریض ہوتا ہے, مدد ہوتی ہے زندگی میں انسان کو, چونکہ انسان ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفہ, ہم نے انسان کو پیدا کیا گیا ہے ضعیف. ضعیف یعنی, ضعیف کے معنی بوڑھا نہیں ہے, ضعیف یعنی کمزور. تمام انسان کو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے بچہ ہو, خلقت انسان ایسی ہے کہ انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے. ایک کمزور انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, کمزور انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی کے بہت سارے مراحل میں اس انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اور انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے, مدد لیتا ہے, مختلف لوگوں سے انسان مدد لیتا ہے. مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی مدد کرنے والا آئے تو یہ سمجھے کہ یہ پروردگار کی طرف سے مدد قرار دی گئی ہے, وسیلہ مدد پروردگار ہے. لہذا یہ ہم پڑھتے ہیں بار بار, ایاک نستعین, فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے جو جس سے مدد لیتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں روزانہ اپنی نمازوں میں, یہ جملہ دہراتے ہیں. ایاکا یعنی فقط, یعنی ایاکا کے معنی ہے تجھ سے. لیکن ایاکا کا کلمہ اگر نستعین کے بعد آتا تو اس میں فقط کے معنی نہیں پیدا ہوتے, لازم نہیں تھا وہاں پہ فقط کے معنی پیدا ہو. لیکن نستعین کے پہلے چونکہ آیا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, تو یہ کلمہ پہلے جب آ جائے, یہ کہ اس کو ہمارے گرامر میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو مفعولی صفات جو ہے وہ اگر پہلے آ جائیں تو اس کے معنی منحصر ہو جانا ہے, صرف اور صرف کے معنی دیتا ہے, فقط کے معنی دیتا ہے. یہ یعنی جو باتیں پچھلے سال عرض کی گئیں کہ وہ نہیں ابھی یہاں پہ عرض کرنا ہے, کہ صرف یہ کہہ کے آگے بڑھنا کہ واقعاً جتنی بھی نصرت انسان کی ہے وہ سب کے سب پروردگار کی طرف سے, چاہے مادی چیزوں سے, چاہے مانوی چیزوں سے, چاہے روحانی چیزوں سے. زندگی کے جس طرح کے مرحلے میں انسان نصرت کرتا, انسان کو نصرت ملتی ہے, وہ نصرت کرنے والی ذات پروردگار کی ہے. بعض وقت اللہ جو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے, اپنے اولیاء کے ذریعے سے مدد کرتا ہے, قرار دیا ہے. قرآنی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر بیان کرتی ہیں کہ اگر انسان واقعاً ایک توحیدی انسان ہے, اور اگر کسی نے یہ اپنی زندگی میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ یہ اپنے وجود سے کہنے لگا ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، فقط اللہ ہے ہمارا رب، ثم استقاموا، اور اس بات پر وہ اور مضبوطی سے باقی ہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ مدد کرتے ہیں ایسے انسانوں کی، یعنی انسان کی زندگی میں ایک بڑی مدد جو ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ ملائکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. البتہ ملائکہ کے علاوہ بھی جو انسان کو مدد مل رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ مدد کرنے کے لیے آئیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، لیکن اگر کسی انسان کی طرف سے ہم کو مدد ملے تو وہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہے. نہیں، مدد سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. قرآن میں بہت سارے ایسے نمونے بتائے گئے ہیں کہ باقاعدہ فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے مسلمین کی، مسلمانوں کے لشکر کی. جیسے اسی ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر میں قرآن آ کر کہتا ہے کہ ہم نے آ کر لقد نصرکم اللہ ببدر، ہم نے بدر میں اللہ نے آ کر مدد کی. اللہ نے وہ کیسے مدد کی، وہ آیات بتاتی ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. جنگ بدر جو 17 ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی، 17 یہ تاریخ، اس میں اللہ نے آ کر مدد کی، جس کا ذکر قرآن کی چار پانچ سوروں میں جنگ بدر کا الگ الگ طریقے سے ذکر ہے. تو اللہ کبھی آ کر فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، ممکن ہے وہ دیکھنے والے فرشتے کو نہ دیکھ پا رہے ہوں. جنگ بدر میں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی. جنگ خندق میں اللہ نے مدد کی طوفان کے ذریعے سے. جنگ احزاب کی پورا سورہ قرآن میں موجود ہے اسی نام سے، اسی جنگ کے نام سے، جبکہ اس میں مطلب اور بھی بیان کیے گئے ہیں جنگ کے علاوہ بھی، لیکن اس کا نام جنگ احزاب ہے. جنگ احزاب میں آ کر اللہ نے مدد کی لشکر اسلام کی ایک شدید طوفان کے ذریعے سے. اتنا شدید طوفان بھیجا پروردگار نے کہ وہ دیگیں جو کھانا پکنے کے لیے چڑھی ہوئی تھیں وہ دیگیں بھی الٹ گئی تھیں اس حد تک. چونکہ معمولی طوفان میں انسان نہیں گھبراتا، اتنا ڈر گئے، اتنا گھبرا گئے وہ، جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم سب سے بڑا لشکر لے کر آئے ہیں اور اب تو جیت ہی جیت ہے. 10,000 کا لشکر کی پہلے عرض کیا گیا کہ اسلامی یعنی عرب کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا لشکر عرب نے نہیں دیکھا تھا. پہلی بار 10,000 کا لشکر عرب کی سرزمین پر. عرب کے باہر لشکر بڑے بڑے تھے، لیکن عرب میں چونکہ قبیلائی نظام تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، لڑائیاں وہ بہت لڑتے تھے، لیکن ان کی لڑائیاں یہی 200, 400, 600, 800. جب کبھی 2-4 قبیلے مل جائیں تو ممکن ہے کہ تعداد جو ہے چند سو تک پہنچ جائے، کبھی 1,000 تک پہنچ جاتی ہو، لیکن تاریخ عرب میں کبھی 10,000 کا لشکر نہیں دیکھا تھا. وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور مطمئن تھے کہ اس وقت ہم کو جنگ جیتنا ہی جیتنا ہے، لیکن اللہ نے آ کر مدد کی. پہلی مدد اللہ کی جو تھی وہ خود امیر المومنین کے ہاتھوں سے تھی. یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ توحید ہے. اگر یہ آ کر کہیں کہ امیر المومنین نے آ کر لشکر اسلام کی مدد کی، تو یہ ایاک نستعین کے برخلاف نہیں ہے، یہ توحید ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کے ذریعے سے آ کر لشکر اسلام کی مدد کی، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ذریعہ وہاں پر امیر المومنین ہے. اور اس مدد کو رسول اللہ ایک عظیم مدد کہہ رہے ہیں. اس مدد کو اور اس ضربت کو اور اس تلوار کو اور اس وار کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت خندق کے دن وہ ثقلین دو عالم کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس تلوار نے اور اس ایک ضرب نے جو اسلام کی مدد کی ہے وہ دو عالم کی عبادتیں اسلام کی وہ مدد نہیں کر سکتی. ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ اپنی مدد کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی ضربت نے آ کر جنگ خندق میں، چونکہ جنگ خندق میں سن کسی میں جرات نہیں تھی کہ وہ جائے عمر ابن عبدوت کے سامنے لڑنے کے لیے، سب کے حوصلے پست ہو گئے تھے، سب ہار گئے تھے، سب سر جھکائے بیٹھے تھے. قرآن کہتا ہے کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہاری آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں خوف کے مارے، ڈر کے مارے، کفر کے لشکر کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوف کے مارے پھٹی جا رہی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور تمہارے دل خوف کے مارے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک پہنچ رہے تھے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی اتنا خوف ہونا کہ جیسے دل سنبھل نہ رہا ہو. ڈر ہوتا ہے کبھی انسان کو, یہ ڈر کی یہ کیفیت شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہو, یعنی دل کنٹرول میں نہیں ہو, دل کی دھڑکنیں بدل نہیں ہو. حالت یہ تھی 10,000 کے لشکر, اور 10,000 کے لشکر میں ایک تنہا امر ابدود آ کر پورے لشکر کو للکار رہا ہے کہ کہاں ہو تم, آؤ, ہم تمہیں جنت میں بھیجنے کے لیے آئے ہیں, تم جنت پہ بھروسہ کرتے ہو, تم جنت میں جانا چاہتے ہو, تو آؤ میرے ہاتھوں سے جنت میں جانے کے لیے طنز کر رہا تھا, یعنی نازیبا بدتمیزی کر رہا تھا, ایسی بدتمیزی کی بنیاد پر. لیکن وہاں پر اللہ نے مدد کی, نصرت کرنے والی ذات جنگ خندق میں بھی جو ذات نصرت کرنے والی ہے وہ اللہ کی ہے. ایاک نستعین, فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے جو مدد کرنے والی ہے. لیکن اللہ نے مدد کس کے ذریعے سے کی, یہ ذریعہ اہم ہے. لیکن ذریعے کی جب کی طرف دوسرا نقطہ جو ہے, دو نقطے یہاں پر اہم ہیں. ایک یہ کہ اللہ ذریعوں سے مدد کر سکتا ہے اور مدد کرتا ہے, اللہ کے نظام میں یہ ہے, پہلا نقطہ یہ. وہ ذریعہ انسان ہو سکتا ہے, وہ ذریعہ تلوار ہو سکتی ہے, وہ ذریعہ طوفان ہو سکتا ہے, وہ ذریعہ بارش ہو سکتی ہے. اللہ کوئی بھی ذریعہ قرار دے سکتا ہے مدد کرنے کے لیے, لیکن مدد کرنے والی ذات اللہ ہی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے حدید نازل کیا, جس کی بعض نظریات کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے حدید, یعنی لوہا, لوہے کا ایک استعمال جو ہے وہ تلوار ہے. خاص کر جو آیت قرآن کی ہے سورہ حدید کی ہے, اس سورہ کا نام ہی سورہ حدید ہے, جو بہت ہی توحیدی سورہ ہے, بہت ہی اہم سورہ ہے. اس سورہ میں بہت سارے مطلب بیان کیے گئے ہیں, بہت سارے توحیدی مطلب بیان, لیکن سورہ کا نام سورہ توحید نہیں بلکہ سورہ حدید ہے. سورہ حدید اس لیے ہے کیونکہ اس سورہ میں ایک آیت ہے, اس آیت میں ایک جملہ موجود ہے, اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ نے حدید نازل کیا, حدید یعنی لوہا. کہ پوری آیت جو ہے اس میں آ کر پورا ایک نظام بیان کیا کہ اللہ نے فرشتوں, اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے, اللہ نے کتابوں کو بھیجا ہے, اللہ نے میزان نازل کیا ہے. یہ سب اس لیے نازل کیا تاکہ تم عدالت قائم کرو, انصاف پسند ہو جاؤ, انصاف کے لیے کوشش کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, کیونکہ انصاف کے لیے, عدالت قائم کرنے کے لیے صرف گفتگو کافی نہیں ہے, صرف نصیحتیں کافی نہیں ہیں, صرف خطبہ کافی نہیں ہے, بلکہ کہیں کہیں تلوار کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مجرم لوگ جن کی جو جرم کرنا جن کے رگو پے میں بس گیا ہو, وہ صرف باتوں سے نہیں مانتے, ان کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے, لہذا اللہ مدد کرتا ہے. لیکن جب بھی, بس پہلا نقطہ یہ ہوا کہ مدد اللہ کی, اللہ کے وسیلوں کے ذریعے سے ہوتی رہی ہے ہمیشہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے وسیلوں کی طرف سے مدد ہو تو نگاہ فقط وسیلوں پر جا کر ٹھہر نہ جائے, بلکہ اصلی مدد کرنے والے کی طرف جائے, تاکہ انسان کی توحید محفوظ رہ جائے. کیونکہ جہاں بھی وسیلوں پر نگاہ ٹھہر جائے اور وسیلوں سے پروردگار کی طرف نہیں پہنچے, وہیں سے انسان کی توحید کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی اصلی خطرہ یہاں پر ہوتا ہے. کافروں کے نمونے کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ وہ اگر بتوں کو بناتے تھے اور آ کر وہیں پر ان کی نگاہ ٹھہر جاتی تھی. یہ کافروں سے ہٹ کر بھی, یعنی وہ شرک کی بیماری کے طور پر جو شروع میں عرض کیا گیا, یہ مومنوں کے درمیان میں بھی, مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ خطرات رہتے ہیں کہ جہاں انسان صرف وسیلوں پر آ کر اپنی نگاہ کو ٹھہرا لے, روک لے, تو توحید مدد میں بھی توحید, توحید بندگی میں بھی توحید, ایاک نعبد, توحید حمد میں بھی توحید, یعنی کسی کی بھی حمد ہے ہی نہیں, صرف اللہ کی حمد, یعنی حمد کے لائق کوئی نہیں ہے, تعریف کے لائق کوئی ذاتی طور پر ہے ہی نہیں. کیونکہ جو بھی جتنا بھی تعریف کے لائق ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اسے وہ کمالات عطا کیے ہیں. چونکہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ پروردگار کی طرف سے ہیں, لہذا جتنی بھی کسی کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اصل میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. اب وہ نقطے آپ کے ذہن میں ہوں گے جو پچھلے سال عرض کیے گئے, آپ کسی کی بھی تعریف کریں تعریف کسی کی طرف جاتی ہی نہیں, ہر تعریف پلٹ کے جاتی کس کی طرف؟ پروردگار کی طرف. حمد آپ کسی کی بھی کریں محمود صرف ذات پروردگار. خود خدا رسول اللہ کی حمد کر رہا ہے, محمد نام قرار دے رہا ہے, نام ہی محمد قرار دے رہا ہے, محمد یعنی جس کی حمد کی گئی ہو. لیکن رسول اللہ کی بھی جتنی حمد کی جائے وہ بھی ہم سب کے سب پلٹ کے جاتی کس کی طرف؟ سب پروردگار کی طرف جاتی. یہ ہے توحید, عملی توحید. حمد کرنے والا بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ جس کی حمد کر رہے ہیں وہ ہم اصل میں پلٹ کر جانے والی ہے اللہ کی طرف, ہم جس کی جا رہی ہے وہ بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ یہ جو میری حمد کی جا رہی ہے یہ اصل میں میری حمد نہیں ہے, یہ پروردگار کی حمد ہے, کیونکہ اللہ نے کچھ صفات پیدا کر دی ہیں, کچھ کوالٹیز عطا کر دی ہیں, کچھ خاصیتیں عطا کر دی جس کی بنیاد پر کوئی ہماری آ کر حمد کرنے لگا ہے. لہذا یہ نقطہ بار بار, سب سے زیادہ سورہ حمد پڑھی جاتی ہے, پچھلے سال ہم نے تفصیل سے اس مطلب کو عرض کیا تھا, سب سے زیادہ سورہ حمد پڑھی جاتی ہے, اور سورہ حمد میں پہلا ہی کلمہ آغاز کرنے کے بعد بسم اللہ کرنا الحمد للہ رب العالمین, جتنی بھی حمد ہے الحمد, الف لام یہ وہی ہے استغراق کا یا جس میں سب شامل, الف لام آ گیا جہاں پر کہیں پر تو یعنی سب کے سب, یہ نہیں کہ سور, یہ بھی ایسا نہیں کہ حمد کے لائق تو اور بھی بہت ہیں, پھول کی بھی حمد کی جا سکتی ہے, خوشبو کی بھی حمد کی جا سکتی ہے, رنگوں کی بھی حمد کی جا سکتی ہے, اچھے گھر کی اچھے منظر کی اس کی بھی حمد کی جا سکتی ہے, اچھے انسانوں کی حمد کی جا سکتی ہے, انبیاء کی حمد, آئمہ کی حمد, اور ساتھ ہی میں سب کی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی حمد, نا ایسا نہیں ہے. الحمد یعنی کیا؟ الحمد یعنی صرف اور صرف جتنی بھی حمد ہے وہ سب کے سب اللہ کی, اور کسی کی حمد ہے ہی نہیں. تو ہم جو دوسروں کی حمد کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو دوسروں کی حمد کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں, کیونکہ جو دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. یہ حمد میں توحید, نصرت میں توحید, بندگی میں توحید, مالکیت میں توحید, مالک فقط پر مالک یوم الدین, مالک فقط ذات پروردگار ہے, حتیٰ ہماری قوتوں کا مالک بھی پروردگار ہے, قوتیں ہمارے اختیار میں لیکن ذات پروردگار کے لیے. اس کے بعد جو چیز بہت زیادہ انسان جس میں مشکلیں پڑتا ہے وہ ہے ربوبیت. ان سب میں بھی ہیں مشکلات, یعنی عملی توحید انسان کی زندگی میں, چونکہ ہماری گفتگو کا مرکز ہے جو ہے وہ عملی توحید ہے, عرض کیا کہ ہمیں وہ بحثیں بھی یہاں پر نہیں کرنی ہے کہ جو اعتقادات کی کتابوں میں جو آ کر بحث کی گئی ہے, صفات توحید ذاتی و توحید صفات و توحید افعالی و اس طرح کے دیگر علمی مسائل میں آپ کو الجھانا, یہ فی الحال ہمارا مقصود نہیں ہے, اور ضرورت بھی اس سے زیادہ یہ ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں, یعنی جو زیادہ انسان کو ضرورت ہے وہ انسان کی زندگی میں توحید کا نظر آنا, یعنی عمل میں انسان کے توحید نظر آ رہی ہو, جو انبیاء کے عمل میں ہمیشہ نظر آتی رہتی تھی, جو اللہ والوں کے عمل میں ہمیشہ نظر آتی تھی, اس توحید کو جو سب سے بڑا جہاں سب سے زیادہ جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہ ہے ربوبیت کی توحید. کیونکہ عرض کے خالقیت میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب اللہ کو خالق مانتے ہیں. حمد بھی کرتا ہے انسان تو ہمیشہ تو کسی کی حمد نہیں کرتا, کبھی کبھی حمد کرتا ہے, ممکن ہے کہ مشرکانہ حمد کر رہا ہو, یعنی اگر کسی کی حمد کرتے ہوئے انسان اگر اس نیت سے حمد کر رہا ہے کہ خدا سے ہٹ کر کوئی صفت انسان میں ہے کسی میں, تو یہ ایک مشرکانہ حمد ہے, یعنی اللہ سے جدا کر کے اور اللہ کی عطا سے جدا کر کے اگر انسان کسی کی حمد کر رہا ہے تو یہ ایک مشرکانہ حمد ہے, وہی مشرکانہ عمل کی جو قرآنی آیات سے آپ کے سامنے بیان کی گئی روایت سے کہ ایک بیماری کے طور پر مخفی طور پر انسان کی رگوں میں اور مومن کے پاس یہ موجود ہوتا ہے شرک. لیکن کتنا حمد کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں. ایک تو ہم لوگ جس کلچر میں زندگی گزارتے ہیں ایسے بھی حمد ومد کرنا کسی کو پسند نہیں ہے, صرف ذاکروں کی حمد کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی حمد نہیں کرتے. کرنا کرنے میں حرج نہیں, کہا گیا کہ جو بھی اچھا کام کرے اچھے کام کی تعریف کرنا چاہیے انسان کو, اس سے جو ہے انسان انکریج ہوتا ہے, شوق بڑھتا ہے انسان کو, کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. ہمارے یہاں منع بھی نہیں کیا گیا ہے, لیکن شرط اس میں باقی رہے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی حمد کر رہا ہو یا کسی کی حمد کی جا رہی ہو تو کرنے والا بھی توحیدی حمد کر رہا ہو, سننے والا بھی توحیدی حمد سمجھ رہا ہو. مشرکانہ حمد نہیں, کرنے والے کی توحیدی حمد یہ ہے کہ یہ سمجھ کے کرے کہ یہ جو بھی مستقل سمجھ کے اس کو نہیں کرے, مستقل کوالٹی سمجھ کے نہیں کرے بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھے. سننے والے کی توحیدی ہم سننا یعنی یہ کہ یہ جو ہمارے اندر جو یہ خاصیت اور جو صفت پائی جاتی ہے وہ پروردگار کی طرف سے دی ہوئی ہے. لہذا یہ ادب بھی ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ ادب یہ ہے کہ جب کسی بات پر کسی کی کوئی حمد کی جائے تو وہ فوراً کہے الحمدللہ, یعنی اتنی عادت کرے اس جملے کو کہنے کی کہ اگر یہ توحید انسان کے عمل میں آ جائے. یعنی اگر آپ کا باپ آپ کی توحید حمد کر رہا ہے کہ بیٹا تم کتنا اچھا کام کر کے آ گئے ہو تو آپ کہ الحمدللہ. آپ کا استاد آپ کا ٹیچر آپ کی تعریف کر رہا ہے کسی بات پر آپ کہیں الحمدللہ. یعنی یہ حمد میری نہیں ہے, ذہن اللہ نے دیا ہے, شعور اللہ نے دیا ہے, حافظہ اللہ نے دیا ہے, فکر کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے, اس کے ذریعے سے ایک چیز ہم نے حاصل کر لی ہے تو حمد اللہ کی ہے. یعنی اتنا زیادہ اپنی عملی زندگی میں انسان پریکٹس کرے کہ جب بھی کسی خوبی کی طرف اشارہ کیا جائے تو کہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی کیا؟ یعنی آپ میری حمد کر رہے ہیں لیکن اصل میں ساری حمد اللہ کے لیے. یہاں پہ الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا؟ یعنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے, یعنی واقعی انسان متوجہ ہو کہ ٹھیک ہے آپ تو میری تعریف کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ساری ساری کی ساری تعریفیں یہ اللہ کے لیے. لازم نہیں ہے کہ الحمدللہ فقط آ کر نماز پڑھتے وقت کہیں, نہ زندگی میں الحمدللہ کا کلمہ زبان سے ادا کریں, دل سے ادا کریں, وجود سے پورے ادا کریں. آپ دعائے اختتاح پڑھتے ہیں, بہت ہی حسین دعا ہے. اب یہ آج شاید آخری شب ہو ماہ رمضان کی, شاید کل کا آخری روزہ ہو, زیادہ احتمال اس بات کا لگ رہا ہے. انشاءاللہ آج آخری شب میں خدا توفیق دے جا کر دعائے افتتاح کو پڑھا جائے انشاءاللہ ہم سب. دعائے افتتاح ہم اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہم کی میری نگاہ سے کوئی ایسی دعا ابھی تک نہیں گزری ہے. بہت ہی عظیم الشان حمد کی دعائیں موجود ہیں, جیسے صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا جو ہے بہت ہی عظیم الشان ہے جس میں پروردگار کی بہت ہی حمد کی گئی ہے. نہج البلاغہ کے متعدد بہت سارے خطبات ہیں جس میں بہت ہی اچھے اور حسین کلمات کے ساتھ پروردگار کی حمد کی گئی ہے, اور دیگر بہت ساری دعاؤں میں بہت ہی عظیم الشان پروردگار کے حمد کے کلمات ہیں, لیکن کہیں پر اتنی زیادہ حسین انداز سے حمد نہیں, کم سے کم میری نگاہوں سے ابھی تک نہیں گزری جتنا دعائے افتتاح میں حمد پروردگار کی جا رہی. مختلف پہلو سے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس پہ, وہ جو اللہ نے ظالموں کے ساتھ کیا, وہ جو متکبرین کے ساتھ کیا, ہر چیز پر دعائے افتتاح ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, رک رک کے پڑھیں, ایک ایک جملے کے ترجمے پر ٹھہرے انسان, بہت ہی حسین ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی نعمتوں پر حمد, اس کے صبر پر حمد. ہم جیسے پست اور لئیم اور گھٹیا انسانوں کے اوپر پروردگار کتنا صابر ہے اس پر ہم, پروردگار کے حلم پر ہم, ساری چیزیں جاننے کے بعد الحمدللہ علی حلم ہی بعد علم. پروردگار نے جابرین و متکبرین کے لیے جو کیا اس کے لیے ہم الحمدللہ ہے. مالک الاسباح فالق الفلک, صبح کا منظر رات کو دن میں تبدیل کرنے پر ہم, کشتیاں چلانے پر ہم, بہت ساری نعمتیں جو مسلسل, گناہ کے معاف کر دینے پر ہم, گناہ کرنے کے بعد اس بات کی جرات دینے پر ہم کہ ساری گناہ کرنے کے بعد اے پروردگار پھر بھی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور آ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں, تو نے یہ بات اس بات کی مجھے جرات دی ہے, تو نے جرات دی ہے, اس لائق تو نہیں ہے. یعنی اتنا گناہ کرنے کے بعد انسان اگر ایک گناہ ماں کے پاس کرتا ہے, ماں کے حق میں گناہ کرتا ہے, تو ماں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے, چہرہ جھکا کے جاتا ہے, باپ کے سامنے سر جھکائے رہتا ہے. کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا, بہت معمولی سا گناہ کیا ہو لیکن شرمندہ ہوتا ہے. لیکن پروردگار اس قدر حلیم ہے, اس قدر کریم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر دینے کے باوجود بھی انسان کو جرات ہوتی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو اور اپنی گناہوں کو ذریعہ قرار دے اپنی معافی, یعنی اپنے گناہوں کے اعتراف کو اور اپنے گناہوں کے احساس کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے. پروردگار مجھے اپنی گناہ کا احساس ہے, پس تو مجھے معاف کر دے, اس بات پر حمد. شروع ہی ہم سے ہوتی ہے دعا اور تقریباً آخری منزل تک ہم تک جاری ہوتی ہے. چند کلمات آخر میں اور دعا کے ہیں لیکن اصلی محور اور مرکز جو ہے وہ حمد کا ہے. یعنی حمد کرنے کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو ماہ رمضان اچھا ہے سلیقہ سیکھنے کے لیے, کہ اگر دعا افتتاح انسان پڑھے, کہ آگے بار بار پڑھے, بار بار اس کے جملے کو دیکھے, اس پہ جملوں پر غور کرے اور فکر کرے, دیکھے کہ کہاں کہاں پر حمد کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے, تاکہ وہ عملی توحید, حمد کے اعتبار سے عملی توحید انسان کی زندگی میں آ جائے. خوب یہاں پر ابھی نہیں آپ کو زیادہ رکھے, ایک مرحلہ اور جلدی سے بیان کر دیں تاکہ کل بھی ایک اور منزل جو ہے طے ہو سکے انشاءاللہ, جو اہم منزل ہے. جہاں پر زیادہ انسان کو مشکل پیش آتی حمد میں, وہ توحید میں, وہ ہے ربوبیت. عرض کیا گیا حمد میں بھی کبھی کبھی انسان مشکل میں دوچار ہوتا ہے. بندگی فکری اعتبار سے بہرحال ہر ایک جانتا ہے کہ بندگی جو ہے وہ اللہ ہی کی کرنا ہے, اگرچہ وہ غیر خدا کی بندگی کر رہا ہوتا ہے. مشکلات عملی طور پر بندگی میں, انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جب وہ غیر خدا کو اس لائق سمجھے گی اس کے سامنے تسلیم ہوتا چلا جائے, بندگی کرتا جائے. یہاں پہ بھی شرک کے بہت سارے خطرات بندگی میں انسان کے لیے رہتے ہیں. مدد میں بھی شرک کے بہت سارے خطرات ہیں کہ جب انسان کسی پر, کسی کی طرف اس امید سے مدد چاہے کہ یہ ذات یا یہ شخصیت, یہ کردار میری مدد کرے گا تنہا اللہ سے جدا ہو کر, یہ شرک کے خطرات ہیں. بندگی میں بھی مالکیت میں خطرات ہیں, جب انسان جو ہے قارون کی طریقے سے خود کو کامل طور پر مالک بن کر بیٹھا ہو, نہ یہ کہ اللہ نے ہمیں مالک قرار دیا ہے بلکہ خود کو پورا مالک بنا بیٹھا اور واقعاً خدا بنا بیٹھا ہے, یہ خطرات ہیں مالکیت میں. لیکن سب سے زیادہ جو شرک کا خطرہ پیش آتا ہے وہ ہے ربوبیت میں. ربوبیت یعنی کیا؟ ربوبیت پچھلے سال یہ بھی آ چکا ہے, چونکہ الحمدللہ سورہ حمد میں بہت سارے مطلب موجود ہیں, لہذا وہ باتیں ہم یہاں پر نہیں عرض کرنی آپ کے سامنے. ربوبیت یعنی یہ کہ رب کے معنی ہوتا ہے, دو کلمات استعمال کیے گئے ہیں, ایسا مالک, چونکہ رب کے اندر خود مالک کا لفظ پوشیدہ ہے, رب یعنی ایسا مالک جو اپنے مملوک کے لیے مملوک کی بہتری, مملوک یعنی جو مالک کا غلام ہے, مالک کے انڈر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ مملوک ہیں, وہ مالک ہے یہ مملوک ہیں. رب یعنی ایسا مالک جو اپنے مملوک کے تمام حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے تدبیر کر رہا ہو اور تربیت کر رہا ہو. کہ اصل رب کا کلمہ جو ہے اسی رب کے کلمے سے تربیت کا کلمہ بھی ہے. کہ جیسے ماں باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ رب ارحم ہما کما رب ارحم ہما, پروردگارہ ان دونوں پر رحم فرما, اے میرے رب میرے والدین پر دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. ربیا اسی رب سے بنا ہوا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے صغیرہ بچپن میں, کہ تو نے خود ہی ان کو وسیلہ قرار دیا تھا میری تربیت کا, کہ اصل تربیت کرنے والی ذات تو ہی تھا, تو نے میرے ماں باپ کو قرار دیا تھا. تو جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے, اے میرے اللہ تم ہمارے ان والدین پر رحم نازل فرما, رحمت نازل فرما. تو یہاں بھی وہی رب کا کلمہ استعمال ہوا ہے, لیکن وہ رب یا رب کہہ کر نہیں, یعنی حق نہیں ہے کسی کو آ کر اپنے ماں باپ کو کہے کہ یا رب, اگرچہ وہ بھی تربیت کر رہے ہیں. تربیت کا عمل ماں باپ کے ذریعے سے بھی انجام پا رہا ہے, لیکن یہ کلمات جو پروردگار کی ذات کے لیے مخصوص قرار دیے گئے ہیں وہ نہیں کر سکتا. وہ اعمال وہ حرکتیں نہیں انسان کر سکتا. جیسے سجدہ کرنا کبھی ہوتا ہے, انسان رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, آئمہ کی بارگاہ میں پہنچا, عام طور سے جو لوگ پہنچتے ہیں جا کر سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ در حقیقت یہ سجدہ اگر کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا سجدہ ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے, پروردگار نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اب اس کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونا. لیکن وہاں بھی اس بات کی رعایت انسان کو کرنا چاہیے کہ اس طرح سے انجام دیا جائے کہ غیر کوئی اگر دیکھ رہا ہو تو اس کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ سجدہ کہیں رسول اللہ کا تو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے. لہذا وہ کلمات اللہ کی ذات کے لیے سب سے زیادہ, اللہ لفظ کے بعد سب سے زیادہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ رب کا کلمہ استعمال ہوا ہے. بعض قرآن ابھی ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ جس میں ان دو کلمے کو کلر سے الگ کر دیا گیا ہے, کلمہ اللہ کو اور کلمہ رب کو. اگر ایسا قرآن آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, ہے اپلیکیشنز بھی ایسے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ صفحات پلٹتے جائیں گے تو ہر صفحے پر خود ہی دکھائی پڑے گا کتنی بار کلمہ اللہ استعمال ہوا ہے اور کتنی بار کلمہ رب استعمال ہوا ہے. کہ نہ صرف قرآن میں بلکہ ہماری تمام دعاؤں میں اٹھا کر بھی اگر دیکھیں تو اللہ کلمے کے بعد سب سے زیادہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ رب کا کلمہ ہے. چونکہ سب سے زیادہ تاثیر انسان کی زندگی میں کلمہ رب سے ہے, اور سب سے زیادہ شرک کا جو خطرہ انسان کی زندگی میں وہ بھی یہیں پر ہے, ربوبیت کے دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں, اور انسان یہاں پر بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہے فرق کرنے میں, انتخاب کرنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کسی بھی طرح کی ہماری زندگی میں تدبیر کر رہا ہے اور جو بھی کسی طرح سے ہماری زندگی کی بہتر کرنے کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہے, ہم بہت آسانی سے اسے عملی طور پر رب مان لیتے ہیں. اگرچہ زبان سے نہیں کہیں رب, لیکن عملی طور پر اسے ہم رب مان لیتے ہیں. اب بعض ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ رب تو نہیں کہتے لیکن ارباب کہتے ہیں. پتہ نہیں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, بعض عرب ممالک میں جن مالکوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, ان کے ہاں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے باس کو وہاں پہ کہتے ہیں ارباب. آپ کے ہاں جو ہے باس یا سر جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں ارباب. ارباب جو ہے اسی رب کی جمع ہے, پلورل ہے رب کا. رب یعنی ایک ذات رب کی, ارباب یعنی ایک ہی انسان کو کئی رب بنا دیتے ہیں, کیونکہ اسی سے کھانا مل رہا ہے, اسی سے تنخواہ مل رہی ہے, اسی سے کپڑا مل رہا ہے, اور سننے کہنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے, سننے والا بھی سن رہا. بعض لوگ بعض ایسے ہیں, مجھے دیکھا بعض ایسے لوگوں کو انہی عرب ممالک میں, کہ جو اپنے نوکروں کو اس بات پر ڈانٹتے کہ نہیں مجھے ارباب کا لفظ نہیں کہو, باطل لفظ ہے، غلط ہے، لیکن بعض لوگوں کو اچھا لگتا ہے، سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ارباب کہا جا رہا ہے یا ہمیں مالک کہا جا رہا ہے. یہ مالک کلمہ نہیں ہے کسی کے لیے کسی کے لیے مالک نام رکھنا، کچھ نام رکھنا بھی منع کیا کہ نہیں نام یہ نہ رکھیں اس طرح کا نام، رحمان کسی کا نام نہیں رکھیں، روایات میں سختی سے منع کیا کہ رحمان نام کسی کا نہیں رکھیں. نام بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں، عبد الرحمن رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں رکھیں. یہ بعض اللہ کے صفات سے انسان نام رکھنے سے پرہیز کرے، جیسے مالک کے کلمہ زیب نہیں دیتا کسی بھی انسان کے لیے، یہ زیب دیتا ہے فقط ذات پروردگار کے لیے. لہذا سب سے زیادہ جس نقطے کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ اسی ربوبیت کا مسئلہ ہے، کہ جہاں بھی انسان کوئی تاثیر دیکھ رہے اپنی زندگی میں کہ دیکھیں فلاں سے تو ہمیں کھانا مل رہا ہے، فلاں سے تو ہمیں پیسہ مل رہا ہے، فلاں سے تو ہماری زندگی چل رہی ہے، فلاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ کلمات جب آتے ہیں تو یہاں سے شرک کی وادی میں انسان داخل ہونا شروع کرتا ہے، اور شرک انسان میں نفوس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شرک کی بیماری جڑ پکڑنا شروع کر دیتی ہے، جہاں انسان اپنی زندگی میں یہ سوچنے لگے. دو طرفہ ہے یہ بھی، کبھی کبھی بعض کلمات ادا کرتے ہیں لوگ، مثلا اگر میرا فلاں بھائی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے بھائی کا شکریہ ادا کرنا اچھا ہے، ایک ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا اچھا ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الصلوات والسلام، فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، وہ انسان جو مخلوق کا شکر ادا کرنا نہیں جانتا وہ پروردگار کے بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. شکریہ ایک اچھا کلچر ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلام نے بھی دیا ہے، دوسرے کلچر میں بھی ہے اور اچھے طریقے سے ہے. ہمارے یہاں تھوڑا کم ہے، یعنی ہمارے یہاں اس کو تکلف سمجھا جاتا ہے، شکریہ کہنے کو تکلف سمجھا جاتا ہے نا. اگر ماں نے کچھ ہمارے لیے کیا ہے، ہم ماں سے نہیں کہہ سکتے کہ ماں شکریہ، اس کو جو ہے تکلف کی بات سمجھی جاتی ہے. بیوی نے کوئی اچھا کوئی خدمت کی ہے، وہاں پہ ہم نہیں کہتے کہ شکریہ، لیکن دوسرے کلچر میں یہ ہے، اسلامی کلچر میں بھی اور غیر مسلمان کلچر میں بھی. فوراً جب بھی کسی سے کوئی خیر دیکھتا ہے انسان، کسی بھی طرح کی خیر، کسی بھی فرض سے کوئی خیر جب انسان دیکھے تو کہے شکریہ، تشکر، شکرن، عربی میں کہتے ہیں شکرن، آپ کہتے تھینک یو، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک احساس کی تو یہ شکریہ ادا کرنا، یعنی کیا، یعنی یہ احساس دلانا کہ جو آپ نے میرے لیے کیا ہے وہ میرے لیے اہم ہے، چاہے کرنے والے کی نگاہ میں کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن میرے لیے اہم ہے. یہ اگر ایک گلاس پانی اٹھا کر لا کر دے دیا ہے تو یہ پانی کا دینا میرے لیے اہم ہے جو آپ نے لا کر دیا ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلمہ کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کلچر ہے، صحیح کلچر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جواب میں بھی اب مختلف زبانوں میں الگ الگ جواب ہے. عربی میں جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ لا شکر علی الواجب، نہیں یہ تو میری ذمہ داری تھی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں. فارسی میں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے یہاں چونکہ شکریہ ہی کا کلچر نہیں، لہٰذا شکریہ کے جواب کا بھی کوئی کلچر نہیں ہے. انگریزی میں ہے، آپ کہیں تھینک یو تو ادھر سے بھی کچھ جواب میں ویلکم ابھی کہا جاتا ہے، پہلے اور بھی دوسرا کلمہ استعمال ہوتا تھا. یعنی ایک اچھا کلچر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان شکر ادا کرے. روایات موجود ہیں ہمارے پاس، جب کسی سے کسی بھی طرح کا خیر دیکھے، چاہے وہ خیر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی نگاہ میں یا اپنی نگاہ میں اس پر ایک شکر ادا کرے. لیکن یہ شکر ادا کرتے ہوئے، خیر دیکھتے ہوئے بھی انسان کسی کو مستقل نہیں جان لے، یہ خیر بھی در حقیقت آ رہا ہے کس کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے. چونکہ جتنا بھی خیر ہے وہ در حقیقت ہماری زندگی میں ایک تربیت اور تدبیر کا کام کر رہا ہے. تدبیر ہوتی ہے, تدبیر سمجھ رہے ہیں نا, تدبیر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ, نہیں کرتے؟ مدبر, تدبیر کرنے والا, مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی کی بھلائی کی فکر کرنا. مثلا ایک استاد اگر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو صرف آ کر لفظوں کا دہرانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہم کیا کریں, کیسے پڑھائیں, کس انداز سے پڑھائیں, کیا پڑھنا ہمارے, کیا پلاننگ کریں کہ واقعاً علم خیر کی طرح سے اس تک پہنچ جائے. اگر نہیں پہنچا پا رہا ہے, اگر تدبیر نہیں کر رہا ہے ایک استاد اپنے بچوں کے لیے, تو خیانت کر رہا ہے. یہ خیانت ہے. یعنی گھر کا ایک بڑا انسان اگر اپنے فیملی کے لیے تدبیر نہیں کر رہا ہے, اس کی بھلائی کی فکر نہیں کر رہا ہے, اس کی مادی زندگی میں بھی اور مانوی زندگی میں بھی, تو اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا. چونکہ ایک اسے امانت دار بنایا گیا ہے, ذمہ دار بنایا گیا اور ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے. جہاں پر جس انسان کو جس حد تک ذمہ دار بنایا جائے, اگر وہ ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو رہا, یہ خیانت ہوتی ہے. چاہے ایک باپ ہو, چاہے ایک عالم ہو, چاہے ایک استاد ہو. ابھی بعض لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ٹیچر ہیں, تنخواہ ہم لیتے ہیں, لیکن دیکھو اس طریقے سے دھوکہ دے لیتے ہیں. نہیں, یہ خیانت ہے, یہ ظلم ہے, یہ گناہ ہے. کہ یہ کیا گناہ کیسے ہے, کوئی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ ہی کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی قانون کی مخالفت کرنا, امانت لینے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا, تنخواہ لینے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا, یہ ظلم ہے, یہ سراسر گناہ ہے. بعض لوگ فخر سے آ کر بیان کرتے ہیں, کیا ہے, ایسی حکومت ہے اور ویسی حکومت ہے اور یہ نہیں ہے, ہزار بہانے ڈھونڈ کر لاتے ہیں, لیکن خیانت ہے یہ. اگر ایک ذمہ داری انسان نے قبول کی, ذمہ داری کو پورا کرنا یہ امانت داری ہے. ممبر ہے, امانت ہے, ممبر کے حق ادا کرنا امانت داری. حق ادا نہیں ہوا تو یہ خیانت ہے. یعنی ہر اس جگہ سے کوشش کیا کی جائے, ایسی تدبیر کی جائے کہ جس سے لوگوں تک خیر پہنچے, ان کی زندگی میں خیر پہنچے. یہ تدبیر کرنا یہ ہے, یہ تدبیر در حقیقت اصل تدبیر کرنے والی ذات وہ پروردگار کی ذات ہے, رب پروردگار. چونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ تدبیر کرنے والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہماری تربیت پہ اثر ڈال رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ہم کو خیر مل رہا ہے, یا اگر نہیں مل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں سے ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں, لہذا اس بات کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی ہمیں خیر مل رہا ہو یا جس سے بھی ہم خیر کی توقع رکھتے ہوں, وہاں پر ربوبیت میں شرک کا مرحلہ شروع ہو جائے, رب ہم کسی اور کو ماننے لگیں اپنی عملی زندگی میں. اس لیے عرض کیا کہ یہاں پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے انسان کو, کہ جب بھی کسی سے انسان کو خیر پہنچے یا انسان کسی سے خیر طلب کر رہا ہو, تو وہاں بھی اس توحیدی نقطے کی طرف ناظر ہو اور دیکھ رہا ہو کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سب کے سب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہوتا ہے. رجب کی دعاؤں میں ایک بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. ابھی ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے پڑھنے کا. ہم رجب کے مہینے میں ایران ہوتے ہیں, وہاں پر ہر مسجد میں ہر نماز میں لازمی طور پر جو ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعائے رجب ہے. بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہے. اس میں یہ سوال یہی کیا ہے کہ ہم پروردگار تجھ سے ہر طرح کا خیر طلب کرتے ہیں. اچھی دعا ہے. ہم چاہتے ہیں آتنی جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. اگر آپ لوگ اگلے سال جب ماہ رجب آئے اور پہلی رجب سے یہ دعا پڑھتے ہیں, کہیں پڑھی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, یاد ہوگی پھر آپ لوگوں نا. یہ بہت اچھا ہے. وہ خدا کرے کہ پورے ہر جگہ تمام ہندوستان میں یہ دعا پڑھی جائے. شروع سے لے کر آخر تک بہت ہی حسین کلمات ہیں, بہت ہی پیارے اس کے کلمات ہیں. بیچ میں یہ کلمہ ہے کہ آتنی جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ. اے میرے پروردگار, جو کچھ بھی دنیا کا خیر ہے وہ تو مجھے عطا کر, اور جو کچھ بھی دنیا کا آخرت کا خیر ہے وہ تو مجھے آتے نہیں, یعنی مجھے دے پروردگار, مجھے دے جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرہ, تمام خیر دنیا اور تمام خیر آخرہ. وصرف انی بے مسئلتی ایاک کیا جمیع شر دنیا و شر آخرہ, اور اے میرے پروردگار ہر طرح کی ہر طرح کا شر جو میری طرف رخ کیے ہوئے ہے اور مجھے آ کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے, چونکہ جتنا بھی شر آتا ہے انسان کی زندگی کی طرف وہ نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے, اور جتنا بھی خیر انسان کی زندگی کی طرف آتا ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے. لہذا ہر طرح کا خیر عطا کر. وصرف انی, اور اے میرے پروردگار موڑ دے, رخ کو موڑ دے, میری طرف آ رہا ہے تو رخ کو موڑ دے. وصرف انی بے مسئلتی ایاک, اے میرے پروردگار میں صرف تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں. یہاں بھی وہی ہے مسئلتی ایاک, مسئلہ یعنی وہی مانگنا, سوال کرنا, سوال یعنی اصل مانگنا. ایاک صرف تجھ سے میں یہ طلب کر رہا ہوں, اے میرے پروردگار جتنا بھی طرح کا شر میری طرف آ کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سارے شر کا رخ میری طرف جو آ رہا ہے اس کا رخ موڑ دے. تو یہ خیر کہاں سے آئے گا؟ خیر آئے گا بہت سارے وسیلوں سے. خیر آئے گا قرآن کی طرف سے, خیر آئے گا انبیاء کی طرف سے, خیر آئے گا اہل بیت کی طرف سے, خیر آئے گا علماء کی طرف سے, خیر آئے گا ماں باپ کی طرف سے, خیر آئے گا اساتید کی طرف سے, خیر آئے گا بہت سارے اچھے دوستوں کی طرف سے, خیر آئے گا اپنے عزیز بھائیوں کی طرف سے, خیر آئے گا اپنے ہمدرد رشتہ داروں کی طرف سے, خیر آئے گا مومنین کی طرف سے. اتنے سارے یہ سب کے سب وسیلے ہو سکتے ہیں خیر کے, لیکن یہ خیر دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ہے توحید, توحید ربوبیت. خیر سے روکے گا کون؟ روکنے والی ذات بہت کچھ ہو سکتی ہے, بہت آگے روک سکتے ہیں, لیکن اصل روکنے والا ذات ایاک بے مسئلتی ایاک, پروردگارہ میں صرف تجھ سے یہ چاہتا ہوں. اصل ان دعاؤں میں توحید سکھائی گئی ہمیں, اب چونکہ ہمیں دعائیں نہیں واقعی سن دعاؤں کی لذتوں کا احساس ہمیں نہیں ہو پاتا, کیونکہ دعاؤں میں وہ توحید کے راز ہم نہیں ڈھونڈ پاتے. سورہ حمد کی لذت پچھلے سال عرض کیا, سورہ حمد کی لذت کو محسوس نہیں کر پاتے, کیونکہ سورہ حمد میں کتنی توحید جگہ جگہ, حمد کی توحید, مالکیت کی توحید, بندگی کی توحید, استعانت کی توحید, ہدایت کی توحید, یہ سب کے سب سورہ حمد میں بیان کی جا رہی, لیکن چونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے, محسوس نہیں کر پاتے, لہذا اس کی لذت کا احساس ہمیں نماز پڑھتے وقت نہیں ہوگا. ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ بے مسلتی یاک, پروردگارہ صرف تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس لذت کو, اس راز کو نہیں سمجھ پاتے, لہذا توحید کی لذت کو درک نہیں کر پاتے. بس گفتگو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں, انشاءاللہ کل دوسرے موضوع پر گفتگو ہوگی, آخری ہوگا کہ سب سے زیادہ جس مسئلے کی طرف انسان کی توجہ کی ضرورت ہے وہ ربوبیت میں, کیونکہ ربوبیت میں شرک کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ تاثیر جو انسان متوجہ قبول کرتا ہے وہ مختلف ارباب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو رب بنا کر بیٹھا ہوا ہے. جناب یوسف نے اپنے زندان کے ساتھیوں کو سمجھایا یہ نقطہ, یہ بتاؤ, یہ سوچ کے بتاؤ تم کے سب کے سب, ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ بتاؤ کہ بہت سارے رب کو خدا ماننا یہ بہتر ہے یا ایک واحد قہار پروردگار کو رب ماننا یہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ ہدایت کر رہے ہیں, جناب یوسف کی ہدایت کا بہت اثر ہوا ہے زندان میں. جناب یوسف کی ہدایت کا انداز یہ تھا, یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین, سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جملہ تمام 12 سال کی ہدایت میں جو جناب یوسف نے زندان میں انجام دیا, 12 سال کم سے کم ہے, بعض روایت شاید اس سے بھی زیادہ, 12 سال تک بہت ساری ہدایتیں کی اور بہت ساروں کو موڑ دیا, ان ساری ہدایتوں کے درمیان میں جو کلمہ قرآن نے انتخاب کر کے آ کر قرآن کے صفحات پر لکھا گیا وہ یہ سوال تھا جناب یوسف کا اپنے زندانی ساتھیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ بہت سارے خداؤں کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک خدا کو ماننا بہتر ہے؟ بہت ہی حسین ہے, واقعی بہت خوبصورت. اگر آپ کسی کو توحید پہنچانا چاہتے ہیں تو یوسف کے طریقے سے جا کے سوال کریں جناب یوسف کے طریقے سے. یہ بتاؤ ہزاروں خدا کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک کو ماننا بہتر ہے؟ یہ بتاؤ سینکڑوں خدا کو جا کر راضی کرنا, وہ اس پر ناراض ہوتا ہے تو یہ اس پر ناراض ہوتا ہے, وہ اس پر ناراض ہوتا ہے, یہ بہتر ہے کہ ایک کو ماننا بہتر, ایک کو راضی کرنا بہتر؟ بیوی کو راضی کرنے لگیں تو ماں ناراض ہونے لگے, ماں کو راضی کرنے لگیں تو دوسرا نہ. یہ سب کو خدا اگر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو راضی نہیں کر پائیں گے جو بنا لیتا ہے. یہاں پہ جوان بہت زیادہ ہیں, کتنے جوانوں نے اپنی بیویوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, بنا لیتے ہیں لوگ. بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان گناہ کرنے لگے یعنی خدا بنایا ہے. جہاں بھی حکم خدا سے آگے بڑھ کر کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے جو بھی بھائی ہو, چاہے حاکم ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے جو بھی ہو, اگر کسی کو راضی اور خوشنود کرنے کے لیے حکم خدا کی نافرمانی کی جا رہی, یعنی اسی وقت ہم نے اس کو رب بنا لیا. ابھی ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کتنے لوگوں کے خدا ان کی بیویاں ہیں, خوب یہ نہیں راضی کر پائیں گے, راضی ہی نہیں کر سکتے. جب کئی خدا ہوں گے تو سب کو راضی نہیں کر پائیں گے, ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہوگا, دوسرے کو راضی کرنے جائیں گے ادھر تیسرا ناراض ہو جائے گا, تیسرے کو راضی کرنے جائیں گے چوتھا ناراض ہو جائے گا, ایک حاکم کو ناراض کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا, راضی کریں گے دوسرا ناراض, ایک ٹرسٹی کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو عوام ناراض ہو جائے گی, عوام کو راضی کریں گے تو ٹرسٹی ناراض ہو جائے گا, کیونکہ سب کو خدا بنایا ہوا ہے, رب بنایا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے عوام کو سب سے بڑا خدا, سب سے بڑا خدا بعض لوگوں کے نزدیک عوام ہے, یعنی جس سے جو انسان ڈرتا ہو اسی کو اپنا اس نے خدا بنا رکھا ہے. یعنی واقعہ نہیں ہے, یہ خطابت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, مجھے خطابت اتنی کوئی نہیں آتی, یہ حقیقت ہے کہ یعنی جس سے ڈر کر انسان اپنی راہ, اپنی روش, اپنا طریقہ, اپنا کلام, اپنا گفتار, اپنی گفتار, اپنا انداز بدل رہا ہو اور اس کا وہ بدلنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ رہا ہو, یعنی اس کو اللہ, اس نے اللہ بنایا ہوا ہے, یعنی اس نے خدا بنایا, یعنی اس کو رب بنایا ہوا ہے, یعنی اس کو اپنی زندگی میں مؤثر جانتا ہے, یعنی یہ جانتا ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی, یعنی یہ اگر اس کو ہم راضی نہیں کریں گے تو مجھے نکال دیا جائے گا, مجھے ہٹا دیا جائے گا, مجھے نہیں بلایا جائے گا, یعنی خدا بنانا, یعنی رب بنانا, کم سے کم رب بنانا. یہ قانون جناب یوسف نے دیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم کسی کو بھی راضی, ایک پروردگار کو راضی کرنا شروع کر دو گے پروردگار سب کو تمہارے لیے راضی بنا کر رکھ دے گا. یہ حدیث کا کلمہ ہے, یہ امام حسن مجتبی میں آج لایا نہیں, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور بھی حدیث ہے اس مضمون کی, متعدد حدیثیں ہیں کہ تم ایک پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کرنا شروع کرو, پروردگار سب کو تمہاری بندگی میں لگا دے گا. لیکن جب وہ تمہاری بندگی میں لگائے تو خود کو خدا نہ بنا لینا, بندگی میں لگانے کا مطلب اللہ سب کو غلام بنا دے گا تمہارا, تمہارے سامنے تسلیم کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک کی بندگی کرنا شروع کر دی ہے. کہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی اسی مطلب کو, امام حسن علیہ السلام کی حدیث کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ایک پروردگار کے سامنے سجدہ کرنا انسان سیکھ لے اور ایک کو رب بنانا سیکھ لے انسان, تو ہزاروں کے سجدے اور ہزاروں کے سامنے سر جھکانے سے اللہ انسان کو محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرک کی بیماری سے نکل کر انسان موحد انسان, الہی انسان, توحیدی انسان, انسان کے عمل میں توحید. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں موت عطا نہ کرے شرک کی حالت, جب تک ہماری زندگی کو توحیدی زندگی قرار نہ دے لے ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائے. پروردگار ہمارے اس ماہ رمضان کے اعمال کو جو کیا ہے اور جو انشاءاللہ توفیق ہو اسے قبول فرمائے, اس ماہ رمضان کے اعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اپنی ذات کو ہماری زندگی میں مؤثر جاننے اور کی معرفت عطا فرمائے. تو ہی اپنی ذات کو ہمارے لیے اپنا مالک, اپنا رب, تیری بارگاہ میں سوال اور تیری ہی بارگاہ سے مدد کرنے والا بندہ قرار دے. تیرے اپنے محبوب بندوں کی جو تیرے وسیلے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما. راہ حق پر ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق ادا فرما. پروردگارہ تو ہمیں کبھی بھی ہمارے اپنے سپرد نہ کرنا. پروردگارہ کبھی تو اس طرح ہمیں اپنی ذات سے جدا نہ کرنا کہ ہم درجہ درجہ دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جا رہے ہوں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. رائے حق میں جو مجاہدین, جو علماء, جو عراق و سیریا و فلسطین و یمن و لبنان میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب و کامران فرما. جو اس راہ میں تجھ سے متصل ہو گئے ہیں اور تیرا وصال حاصل کر لیا ہے اور تیری راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں قرار دے. الحمدللہ رب العالمین.